لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وعلى آله وصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حاضرین گرامی قدر سیرت سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان پر معروضات کا کچھ حصہ گزر چکا ہے. مزید گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. سیرت کا معنی ہوتا ہے کردار، کریکٹر. رہن سہن، تعلقات، معاملات. دو عنوان آج کل عموماً موضوع بحث رہتے ہیں، میلاد النبی اور سیرت النبی. معاشرے کے ایک عنصر نے میلاد النبی پر اس قدر غلو کیا ہے کہ اس غلو کو دیکھتے ہوئے دینی معلومات سے ناواقف انسان، یہ سمجھ جائے گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا یہی مقصد تھا جو ہم نے میلاد منا کر پورا کر لیا. اور اگر کچھ دین سے واقفیت رکھتا ہے، اسے معلومات ہیں، تو وہ اگر غور کرے گا تو یہ سمجھے گا کہ اللہ کے آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والی قوم اپنے اس پیغمبر کے تشریف لانے کے مقصد کو سمجھی نہیں ہے. چنانچہ آپ جب اپنے ماحول کا جائزہ لیں گے، یقیناً اس ماحول میں آپ کو یہ دونوں ذہن مل جائیں گے. عموماً آپ میں بہت کافی عمر کے لوگ تشریف فرما ہوں گے. عام طور پر یہ ذہن تھا کہ شادیوں میں اور خوشیوں میں تبلے، سرنگی، چمٹا، ناچ، یا ہماری زبان میں جس کو دریس کہتے ہیں، یہ عام طور پر پرانے لوگ جانتے ہیں کہ ان افعال کو شادیوں میں اور خوشیوں میں ناپسندیدہ غیر شرعی افعال تصور کیا جاتا تھا. اور دیندار طبقہ اس قسم کے افعال پر ہمیشہ یہ تنقید کرتا چلا آیا ہے کہ یہ شادی خلاف سنت اور اسلامی طریقہ کے برعکس ہے. تاہم بدعملی کی بنا پر لوگ شادیوں میں، خوشیوں میں یہ سارا کام کر لیا کرتے ہیں، لیکن ان افعال کو نہ وہ خوشی کرنے والے افراد صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے، اور نہ ہی کسی دارالعلوم یا کسی دارالافتاء سے ان کو سند جواز ملتی ہے کہ تم نے ٹھیک کیا ہے. شادیوں اور خوشیوں میں سرنگیاں اور باجے بجانے والے عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ کام تو ہم نے غلط کیا ہے، اچھا اللہ معاف کرے گا، گناہگار لوگ ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہزاروں تعبیرات کرتے ہیں. تاہم اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ کام ہم غلط کرتے ہیں، کام درست نہیں ہے. لیکن اب رفتہ رفتہ وہی قوم جو تبلہ، سرنگی، ڈھول، چمٹا، ناچ یا اس قسم کی دیگر شعبدہ بازیوں کو ناجائز تو سمجھتی تھی، لیکن بدعملی کی بنا پر، سستی کی بنا پر، غفلت کی بنا پر کر بھی لیتے تھے، اب وہی قوم یہ سمجھنے لگ جائے گی اپنی دینی معلومات کی کمی کی بنا پر کہ یہ جتنے افعال ہم کرتے ہیں یہ تو ناجائز نہیں. کیوں؟ اگر یہ ناجائز ہوتے تو داڑیوں والے لوگ، مولوی لوگ، پیر کہلانے والا طبقہ، منبر و محراب کے وارث بننے کا مدعی، وہ بازاروں میں آ کر 12 ربیع الاول کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ڈھول کیوں بجاتا؟ اگر یہ افعال ناجائز ہوتے تو 12 ربیع الاول کو بازاروں میں چمٹے کیوں بجتے؟ اگر یہ کام نادرست ہوتے تو 12 ربیع الاول کو دریسیوں کی ایک ٹیم بازاروں میں کیوں ناچتی؟ آہستہ آہستہ نئی نسل ان افعال کو جو قطعاً شریعت میں ناجائز قرار دیے گئے ان کو جائز سمجھے گی. سمجھے گی کیا سمجھ رہی ہے؟ کہ یہ کام تو درست ہے, ہم نے جو پیغمبر اسلام کی پیدائش پہ کیے تو لازمی بات ہے کہ باقی خوشیوں میں بھی یہ کام جائز ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور سری ارشادات, مزامیر کی ممانعت کیا ہے؟ مزامیر کہتے ہیں تبلہ, سرنگی, چمٹا, ڈھول وغیرہ. ان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ممانعت فرمائی ہے کہ یہ چیزیں استعمال نہ کی جائیں. حتیٰ کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی ایک کتاب میں تعریف کرتے ہیں کہ قوالی جو عموماً کی جاتی ہے اس میں اگرچہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یا آپ کی تعریف کے الفاظ ہوتے ہیں, ایسے اشعار قوال پڑتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے, لیکن ان اشعار کے ساتھ اس نعت کے ساتھ تبلہ بھی ہوتا ہے, اس نعت کے ساتھ سرنگی بھی ہوتی ہے, اس نعت کے ساتھ چمٹا وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو احمد رضا خان صاحب بریلوی یہ لکھتے ہیں کہ ایسی قوالی قطعاً حرام ہے, قوالی کرنے والا کرانے والا دونوں مجرم اور گناہ گار ہیں. اب وہی تبلہ اور سرنگی جو قوالیوں نے حرام تھی وہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میں حلال ہونا شروع ہو گئی اور اسی کو بازاروں میں بجانے پہ قوم لگ گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا, ایک نقصان تو اس میں یہ ہوا اور ہو رہا ہے کہ رفتہ رفتہ قوم یہ سمجھے گی کہ شادیوں میں ڈھول گاجا باجا وغیرہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب چیزیں جائز ہیں, اسی لیے بارہ ربیع الاول کو یہ بچتی ہے. نمبر دو نقصان یہ ہوگا اور ہو رہا ہے کہ عموماً لوگ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی غرض سے غافل ہیں. کیا آپ کیوں پیدا ہوئے, آپ کی پیدائش کا مقصد کیا تھا, اس سے غافل ہیں. کیوں کہ بارہ ربیع الاول کو آپ کی پیدائش پر اس قدر زور اور اتنے انتظامات, اتنا وسیع پیمانے پہ پروگرام دین سے غافل طبقہ کے ذہن میں یہ اثر پیدا کرے گا کہ سب سے بڑا اہم کام یہی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن بازاروں میں ناچ لو, دین کا فریضہ ادا ہو گیا. حالانکہ اللہ کے پیغمبر کی پیدائش سے مقصود یہ نہیں اور نہ ہی آپ کے پیدا ہونے سے امت کے, یعنی محض آپ کی پیدائش سے میری اور آپ کی عملی زندگی وابستہ نہیں ہے. آپ کی پیدائش کے واقعات کو ذکر کرنا یقیناً اس لحاظ کے تو سعادت ہے کہ ہمیں اپنے پیغمبر کی پیدائش کا دن معلوم ہو جائے, ہمیں اپنے پیغمبر کی تاریخ معلوم ہو جائے, خاندان کے حالات معلوم ہو جائیں, کنبہ اور قبیلہ معلوم ہو جائے, پیدائش کی جگہ معلوم ہو جائے, اس لحاظ سے تو یقیناً سعادت ہے. لیکن جہاں تک عملی زندگی کا تعلق ہے وہ آپ کے میلاد سے وابستہ نہیں ہے. کیوں؟ عملی زندگی کا تعلق 40 برس کے بعد شروع ہوا ہے, میلاد 40 سال تک برابر رہا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور آپ کے پیدا ہونے کے بعد 40 سال تک گویا مکمل خاموشی رہی ہے, نہ کسی نے پتھر مارا ہے, نہ کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں, نہ کسی نے گالی دی ہے, نہ کسی نے مجنون کہا ہے, نہ کسی نے کذاب کہا ہے, نہ ہی کسی نے کوئی اور بکواس کی ہے. میراث یقیناً موجود تھا, یقیناً لوگ جانتے تھے کہ آمنا کا لخت جگر ہے, یقیناً دنیا جانتی تھی کہ فلاں تاریخ کو یہ بچہ پیدا ہوا ہے, یقیناً لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں,
یقیناً دنیا جانتی تھی کہ یہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں، یقیناً معلوم تھا کہ حلیمہ کے ہاں دودھ پی ہے، یہ بھی معلوم تھا کہ قریشی النسل ہیں، یہ بھی معلوم تھا کہ مکہ میں پیدا ہوئی ہیں اور اسی کا نام میلاد ہے. پیدائش کیا پیدا ہوئے ہیں، فلاں گھر میں پیدا ہوئے ہیں، فلاں جگہ پیدا ہوئے ہیں، فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اس پیدائش کے تمام عنوان پر کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، کسی نے گالیاں نہیں دی، کسی نے تبرع نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے معاذ پیدا ہونے سے نہ تو لات و عزا کی پوجا پہ زد پڑ رہی تھی، آپ کی معاذ پیدائش سے نہ تو قریشیوں کی ڈاکہ زنی پہ زد پڑ رہی تھی، آپ کی معاذ پیدائش سے نہ تو تجارت میں گھپلے پہ زد پڑ رہی تھی، آپ کی معاذ پیدائش سے نہ تو کسی کی بے حیائی پہ زد پڑ رہی تھی، کیونکہ آپ پیدا ہوئے ہیں اور ابھی خاموش ہیں. ہاں زد پڑی ہے پیغمبر کے کردار اور سیرت سے، اور وہ کردار اور سیرت 40 برس کے بعد شروع ہے، اس سے زد پڑی. اب راستے میں کانٹے بھی بچ گئے، راستے میں کنویں بھی کھود دیے گئے، اونٹوں کی اوجڑیاں اٹھا کر بھی آپ پر ڈال دی گئی، اب لوگ آپ کو قصاب بھی کہنے لگ گئے، مجنون بھی کہنے لگ گئے معاذ اللہ، اب آپ کے لیے راستے بھی مسدود ہونے شروع ہو گئے، لوگ آپ کے لوگوں کے پیاسے بھی بن گئے. کیوں؟ کہ اب جو آپ نے اپنی پیدائش کی اصل مقصد کو ظاہر کیا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، میں کائنات میں کس لیے آیا ہوں، میری پیدائش کی غرض کیا ہے، اور اس غرض کو جب آپ نے بیان کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں اس لیے کائنات میں آیا ہوں کہ تمام باطل ادھیان پہ میری سیرت چھا جائے، تمام باطل ادھیان پہ میرا کردار غلبہ پا جائے، تمام باطل ادھیان پہ وہ دین غالب آ جائے جس کو اللہ نے مجھ پہ اتارا ہے. جب اس دین کی اشاعت کی ابتدا کی ہے آپ نے، اس دن سے دنیا آپ کی دشمن بننا شروع ہو گئی. معلوم ہو گیا اسی دن سے جب دنیا دشمن بننا شروع ہوئی ہے اور کچھ دوست بننا بھی شروع ہو گئے. اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ابو بکر و عمر نے، عثمان و علی نے بدر میں تلوار اس لیے اٹھائی ہے کہ وہ ابو جہل سے منوانا چاہتے تھے کہ محمد کو آمنہ کا لخت جگر مانو؟ کیا خندقیں اس لیے کھودی ہیں صحابہ نے کہ وہ تسلیم کرانا چاہتے تھے دنیا سے کہ عبداللہ کا بیٹا تسلیم کرو؟ کیا ابو بکر و عمر نے، کیا خود خاتم الانبیاء نے طیف میں مار اس لیے کھائی ہے کہ وہ تسلیم کرانا چاہتے تھے ابی لہب سے کہ تم عبد المطلب کا پوتا تسلیم کرو؟ کیا اس لیے صحابہ نے اپنے آپ کو لوہے میں گرم کڑاہوں کے اندر جب تیل گرم کر کے ڈال دیا جاتا تھا اس لیے جلوایا ہے کہ تم تسلیم کرو کہ حلیمہ کے ہاں دودھ پیا ہے؟ اس لیے صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہیں کہ وہ یہ منوانا چاہتے تھے کہ مانو مکہ میں پیدا ہوئی، تسلیم کرو 12 ربیع الاول کو آئے. اگر تو یہی مانا ہے، اسی کے لیے خندقیں کھودی گئی ہیں، اسی کے لیے بدر میں آئے ہیں، اسی کے لیے تلواریں اٹھتی ہیں، اسی کے لیے صحابہ حبشہ میں ہجرت کر گئے کہ وہ محمد کو آمنہ کا بیٹا منوانا چاہتے تھے، اسی لیے صحابہ رسول نے اپنے بچے کٹوا دیے کہ وہ محمد کو عبداللہ کا نور نظر تسلیم کرانا چاہتے تھے. تو تسلیم جناب والا، آج بھی آپ بازاروں میں نکل کر گر کیجیے، آج بھی آپ رات دن میلاد ہی پہ بحث کیجیے، آج بھی آپ رات دن اسی پہ محنت کیجیے، اسی کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے کرتے جائیے. لیکن اگر ان مسائل کو، اگر اس بحث کو منوانے کے لیے صحابہ نہیں آئے اور بحث کوئی اور ہے تو وہ لازمن سیرت ماننا پڑے گی آپ کو کہ صحابہ بدر میں سیرت منوانے کے لیے آئے ہیں، صحابہ عہد میں سیرت منوانے کے لیے آئے ہیں، صحابہ نے حبشہ کو ہجرت کی ہے محمد کی سیرت منوانے کے لیے، کردار منوانے کے لیے. تو جس کام کو منوانے کے لیے اصحاب رسول نے بدر میں تلواریں اٹھائی تھی، آج اسی کام پہ پردہ ڈالنے کے لیے منبر و محراب کا غدار اپنے غدار میراد ہی بیان کر کے اپنے کرتوت پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے. پڑی تھی اسے بتلانا پڑے گا. آقا جب دفن کر کے آئے ہیں پھر تعزیت کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب دفن کر کے آئے ہیں مرنے والے کو